اتوار 27 جولائی کے سربین کے ساتھ ہنیہ علی کا سلام. حماس کے راضی ہونے کے بعد اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع. کیا پائیدار جنگ بندی کے لیے کوئی ایماندار مساعدت کار ہے؟ تجزیہ کار.
جب بھی جنگ بندی ہوئی ہے وہ دو ایسی قوتوں کے درمیان ہوتی ہے جس میں دونوں کو خطرہ ہو کہ ان کا نقصان ہو سکتا ہے.
تفصیل ذرا دیر بعد. پہلے سربین میں عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. فلسطینی تنظیم حماس نے غزہ میں مزید 24 گھنٹوں کی فائر بندی کی اپیل کی ہے. حماس کے ترجمان سمیع ابو زہری.
استجابت لتدخل الامم المتحده وتقدير
حماس کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے جائزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور غزہ میں اپنے لوگوں کے حالات کے پیش نظر خاص طور پر عید کے موقع پر ہمارے تمام دھڑوں میں اتفاق رائے ہوا ہے کہ انسانی بنیادوں پر 24 گھنٹوں کے لیے خاموشی اختیار کی جائے. یہ تھے حماس کے ترجمان کے الفاظ. اسرائیل کی جانب سے حماس کی اس اپیل کا باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا. غزہ میں گزشتہ شب سے فائر بندی کا آغاز ہوا تھا لیکن آج دن میں اسرائیلی فوج نے اپنے حملے بحال کر دیے تھے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت حکومت کی جانب سے فوج طلب کرنے کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے. آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاق میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت اور صوبہ سندھ میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمل نے مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت پر سنگین الزامات عائد کیے.
پی ایم ایل این میں جو سب سے بڑے میں بڑی برائی ہے کہ برداشت کا مادہ نہیں ہے. جو لاہور میں طاہر القادری صاحب کے ریلی کے ساتھ کیا گیا یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی. اور آج بھی اگر عمران خان صاحب اسلام آباد میں کوئی جلوس لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو ہماری اس افواج کو ملائن کرنے کی جو سازش کی ہے پی ایم ایل این کی قیادت نے, جو اس وقت دہشت گردوں کے خلاف ٹیررسٹوں کے خلاف بارڈرز پہ لڑ رہی ہے, ملک کے اندر لڑ رہی ہے ان دہشت گردوں کے خلاف, ان کو پولیٹیکل پارٹی کے سامنے کھڑا کرنے کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے خلاف سازش کی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی قیادت کی جانب سے.
پاکستان میں یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یوم آزادی پر اسلام آباد میں ریلی کو روکنے کے لیے فوج طلب کی ہے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اس تاثر کو رد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنقید کے جواب میں کہا,
کچھ عرصہ پہلے کراچی میں اس آرٹیکل 245 فوج کو الیکٹرل لسٹ کے ویریفیکیشن کے لیے بھی بلایا گیا, اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو آرٹیکل 245 کے بہت خلاف ہیں, حد تو یہ ہے کہ انہوں نے جو لانگ مارچ ہوا لائرز کی اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں, اس پارٹی نے 2009 میں انڈر آرٹیکل 245 خود فوج کو بلایا.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سینکڑوں شہریوں نے طالبان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر طالبان انسانیت کے دشمن جیسے فقرے درج تھے. افغانستان کے دیگر شہروں میں بھی طالبان مخالف مظاہروں کی اطلاع ملی ہے. کابل کے احتجاج میں شریک ایک خاتون نے کہا, یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ حکومت کو لوگوں کے تحفظ کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو تاکہ اس کی ناکامیاں ختم ہوں. حکومت کو اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں, لوگ خطرات سے دوچار ہیں اور افغان حکومت ان کا خیال نہیں رکھ رہی. یہ تھے افغان خاتون کے الفاظ. اس سے قبل افغانستان کے صوبے قندھار سے اطلاع ملی تھی کہ مقامی پولیس کے سربراہ جنرل عبدالرزاق کی رہائش گاہ پر طالبان کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 6 حملہ آور طالبان نے سپن بولدک کے علاقے سے آ کر حملہ کیا اور افغان پولیس کی جوابی کارروائی میں مارے گئے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی. بھارت کی ریاست اتر پردیش کے علاقے سہارنپور میں سکھ مسلم فسادات پر قابو پانے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. زمین کے تنازع پر یہ فسادات سنیچر کو شروع ہوئے جن میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے. حکام نے 20 افراد کو گرفتار کیا ہے اور حالات کو قابو میں لانے کے لیے علاقے میں نیم فوجی دستے تعینات کر دیے ہیں. ہالینڈ سے 30 فورینزک ماہرین کا یوکرین کا دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے, جنہیں مشرقی یوکرین میں گرنے والے ملیشیا ایئر لائن کے طیارے کے معاملے کی تفتیش شروع کرنی تھی. یورپی یونین میں سلامتی کی تنظیم OSCE کے مشرقی یوکرین کے باغیوں کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں ہالینڈ کی حکومت نے اپنے ماہرین روانہ کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن آخری لمحات میں یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا. تنظیم کا کہنا ہے کہ معاہدے کے باوجود وہ پر اعتماد نہیں کہ مشرقی یوکرین کے باغیوں نے غیر ملکی تفتیش کاروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تسلی بخش انتظامات کیے ہیں. لیبیا کے مشرقی شہر بن غازی میں فوج اور اسلامی ملیشیا کے درمیان جھڑپوں میں 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جھڑپوں کے دوران لیبیا کی فوج نے انصار الشریعہ نامی اسلامی تنظیم کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ ادھر طرابلس میں بھی دو مختلف عسکری دھڑوں کے درمیان ہوائی اڈے پر کئی روز سے فائرنگ کے تبادلے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیبیا میں 2011 میں سابق صدر معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد آج کل تشدد کا بدترین سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں فوج کی طلبی ایک آئینی اقدام ہے، اور اس طرح فوج کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کرنے کی مثالیں پہلے بھی موجود ہیں۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے، جس کی تفصیل آپ سیربین میں آگے جا کر سن سکیں گے۔ اور اب بڑھتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی طرف۔ حماس نے جنگ بندی میں 24 گھنٹے کی توسیع کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ اس سے قبل اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جنگ بندی کے دوران حماس کی جانب سے راکٹ حملوں کے باعث غزہ پر کاروائی دوبارہ شروع کر دی تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک۔
گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جانب سے دونوں فریقین کو جنگ بندی میں مزید 24 گھنٹے کا اضافہ کرنے کو کہا گیا، لیکن اس وقت حماس نے جنگ بندی کو منظور نہیں کیا اور کہا کہ وہ جنگ بندی صرف اسی صورت میں قبول کرے گا جب اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکل جائیں گی اور بے گھر ہونے والے افراد کو لوٹنے کی اجازت دی جائے گی۔ جبکہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی درخواست پر 24 گھنٹے کی توسیع پر اتفاق کر لیا تھا۔ بعد ازاں حماس پر راکٹ حملوں کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اسرائیل کے اس اعلان کے بعد آج حماس کے ترجمان سمی ابو زہری کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی ہمدردی کے تحت کیے جانے والے جنگ بندی معاہدے کو منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں،
استجابت لتدخل الامم المتحدہ وتقدیر لظروف اہلنا فی قطاع،
رمضان کے اختتام سے متعلق تیاریوں اور اقوام متحدہ کی ثالثی کی وجہ سے ہم نے تمام فلسطینی گروپس کو راضی کیا ہے کہ مزید 24 گھنٹوں کی جنگ بندی منظور کی جائے۔ یہ ہم نے غزہ کے لوگوں کے حالات کے پیش نظر کیا ہے۔
گزشتہ روز ہوئے 12 گھنٹے کے پہلے جنگ بندی معاہدے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹے اور تباہ شدہ عمارتوں کے تلے دبے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا گیا، جس کے بعد کئی دل دہلا دینے والے منظر دیکھنے کو ملے۔ یہ ایک فلسطینی بچے کی چیخو پکار ہے جو تباہی کے خوفناک مناظر کی فلم بنانے کو کہہ رہا ہے۔ غزہ کی اس اجڑی ہوئی بستی میں کچھ لوگ اپنا ضروری سامان لینے آئے اور کچھ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے، لیکن وہاں کا تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ یہاں ایک خاتون اپنا گھر ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں،
میں نے ایسی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی، کچھ بھی پہچانا نہیں جا رہا، یہاں تک کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ میرا گھر کہاں ہے۔ تمام گھر تباہ ہو چکے ہیں، یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔
یہی ملبے کے ڈھیر پر ایک شخص بھی کھڑا ہے جو یہ کہتے ہوئے ملا، وہ کہہ رہا ہے،
یہ 20 درجے کا زلزلہ ہے، گھر تباہ ہو چکے ہیں، تمام کے تمام گھر، یہ سب تباہی ہے۔
حماس کی جانب سے کیے گئے اس نئے جنگ بندی اعلان کے بعد تاحال اسرائیل کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اور جنگ بندی معاہدے کی منسوخی کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بدستور راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بیروت میں موجود حماس کے ایک رہنما اسامہ حمدان نے اسرائیل پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ فائر بندی رات 8 بجے شروع ہوئی، اس وقت کے بعد فلسطینی تنظیم کی جانب سے راکٹ فائر کیا گیا۔ انہوں نے اس معاہدے کی مدت ختم ہونے تک معاہدے کا احترام کیا. یہ اسرائیلی ہیں جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، لہٰذا ہم نے اقوام متحدہ سے بات کی ہے اور اس بار اسرائیل کو فائر بندی کا احترام کرنا ہوگا اور اقوام متحدہ کو اس صورتحال پر قابو پانا ہوگا. کم سے کم یہ کہنا ہوگا کہ اسرائیل نے معاہدہ توڑا. یہ تھے اسامہ حمدان کے الفاظ. 19 روز سے جاری اسرائیلی کارروائی کی وجہ سے اب تک ہلاک ہونے والے 1033 سے زیادہ فلسطینیوں میں زیادہ تر عام شہری ہیں. دوسری جانب سینیٹر کو 2 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اب تک اس کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 42 تک پہنچ گئی ہے، جن میں اکثریت فوجیوں کی ہے. جنگ بندی کے دوران ملبے تلے دبی مزید لاشوں کے نکالنے کا عمل جاری ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک کی زبانی سنا. اسرائیل کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی درخواست پر مزید 24 گھنٹے کے لیے کابینہ نے جنگ بندی کی تجویز منظور کر لی ہے، تاہم جنگ بندی کے دوران فوج کو کارروائی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے اگر اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. اس سلسلے میں وہاں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے بات کی.
یہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خبر ملی ہے اس کے مطابق جنگ بندی کے لیے اب دونوں ہی فریق تیار ہیں. حماس کے ترجمان سامیہ بن زہری نے یہاں پر ذرائع ابلاغ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اقوام متحدہ کی ایک اپیل پر اور اس کے علاوہ وہاں غزہ میں لوگوں کو عید کی تیاری کرنے کے لیے وقت مل جائے اور پھر وہاں کے موجودہ حالات، ان تینوں وجوہات کے مد نظر نہ صرف حماس بلکہ باقی شدت پسند تنظیموں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ بندی 24 گھنٹے کے جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. اور اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ یہ اصل وجہ نہیں ہے، یہاں پر دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایک بہت ہی سینئر کمانڈر جو ہے ان کی ہلاکت ہو گئی ہے حماس کی، جو کہ حماس کے درون یعنی وہ جو UAV انمان ایریل ویکلز اور راکٹ لانچرز کے جو پروگرام کے جو ہیڈ تھے، جو سربراہ تھے، ان کی ہلاکت کی وجہ سے حماس شاید تیار ہوا ہے.
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہریندر، سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل میں جان کیری نے ایک جنگ بندی کا پروپوزل دیا تھا اور اندرونی سیاسی حلقوں میں اسرائیل میں اس کی بہت تنقید ہو رہی تھی، مطلب کہ دائیں بازو کے لوگ جو ہیں وہ اس پروپوزل کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. یہ تنقید کیوں تھی؟ اس میں ایسا پروپوزل میں ایسا کیا تھا؟
جی، یہ جو پروپوزل ہے یہاں پر اسرائیلی ایک اخبار ہارتس میں اس کو شائع کیا گیا اور اس میں اس کی رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے، اس میں ایسا نظر بھی آ رہا ہے کہ اسرائیلی جو کنسرنز تھے ان کو بالکل ایڈریس نہیں کیا گیا. اسرائیلی خدشات جو ہیں وہ کسی طرح سے اس میں سامنے نکل کر کے نہیں آ رہے ہیں، اور ویسے بھی جو اسرائیلی جو خدشات ہیں اور جو اسرائیلی مطالبات ہیں ان کو ماننا شاید شدت پسند تنظیموں کو منظور نہیں ہوگا کسی بھی حالت میں. تو یہی وجہ بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ جو سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں اس پر تنقید کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جان کیری جو ہیں وہاں انہوں نے شدت پسند تنظیموں کے جو خدشات ہیں اس کو تو اکوموڈیٹ کیا، لیکن اسرائیلی جو خدشات ہیں ان کو بالکل کسی طرح سے ایڈریس نہیں کیا گیا.
حماس نے جو آج جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، اس میں اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے یا مستقبل میں آنے والے دنوں میں یہ کوئی پائیدار جنگ بندی اس سے ممکن ہو سکے گی؟
دیکھیے، یہاں پر جو حالات بن گئے تھے اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ یہاں کوشش کر رہے تھے، جتنے اقوام متحدہ ہو یا پھر جان کیری ہوں یا باقی تمام رہنما، عالمی رہنما جو ہیں جو اس کوشش میں لگے ہوئے تھے میڈیٹ کرنے کے، ان کے طرف سے جب یہ دیکھا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی پائیدار طور پہ وہ جنگ بندی کروا پانا مشکل ہو رہا ہے، تو ان کے طرف سے یہ اسٹریٹجی، یہ جیسے ایک حکمت عملی کا حصہ تھا کہ پہلے کوشش یہ کی جائے کہ ایک چھوٹا سا ہیومینیٹیرین سیز فائر کا ونڈو کھولا جائے 24 گھنٹے کا، اور اس دوران پھر بات چیت کر کے اور آگے مسئلے کا حل نکالا جائے، کیونکہ جس طرح سے یہاں پر قتل عام ہوا ہے اور جس طرح سے حملے ہوئے ہیں اس میں ایسا نہیں لگ پا رہا تھا کہ جب تک ایک چھوٹا سا اس طرح کا کوئی ونڈو نہ کھلے تب تک کسی طرح سے آگے بات چیت کو بڑھائی جا سکتی ہے. تو یہ جیسے کہ یہ سارے لوگ جو لگے ہوئے ہیں مصالحت کار کے طور پر جنگ بندی کروانے میں. انہوں نے یہ اسٹریٹجی ایک طرح سے گزشتہ ہفتے ہی اس کو انہوں نے اپنا لیا تھا اور اسی کے تحت یہ کوششیں چل رہی ہیں.
یہ تھے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا جو غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع میں عالمی دنیا جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہے مگر عرب ممالک کی جانب سے خطے میں جاری کشیدگی پر خاموشی ہے. اس بارے میں مزید جاننے کے لیے میں نے سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ سعودی عرب اور قطر اپنی طرف سے جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں، ان میں سے کس کا فلسطینی قیادت پر زیادہ اثر و رسوخ ہے؟
دیکھیے، ان کا بنیادی طور پر جو زیادہ اثر و رسوخ ہے خصوصاً سعودی عرب کا، وہ الفتح پر ہے، محمود عباس صاحب کی حکومت پر ہے. حماس پر ایک زمانے میں ان کا کافی اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک شبیہ یہ بنتی چلی گئی کہ حماس ایران سے قریب ہوتا جا رہا ہے، جس نے سعودی عرب اور حماس کے درمیان دوری اور خلیج بڑھا دی. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو انفلوئنس سعودی عرب کا اصولاً ہونا چاہیے تھا حماس پر، وہ اس وقت نہیں ہے. محمود عباس پر تو یقیناً ہے، لیکن اس سارے کانفلکٹ میں، اس سارے ہنگامے میں، اس قضیے میں محمود عباس کا کوئی بہت بڑا رول کردار نظر نہیں آ رہا ہے. اصل کھلاڑی تو اس وقت حماس ہیں، ان کے اور اسرائیل کے درمیان معاملہ طے پانا ہے، اور جو لوگ ان کے درمیان جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ان دونوں پر اثر انداز ہونا پڑے گا.
ابھی آپ نے ذکر کیا محمود عباس کا، آپ نے کہا کہ ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے اس جنگ بندی کے تناظر میں، لیکن بہرحال وہ فلسطین میں سربراہ ضرور ہیں. ابھی فلسطینی اتھارٹی کے صدر کی حیثیت سے وہ قطر آئے، وہاں پر انہوں نے عالمی سفارتخانوں سے جنگ بندی پر بات کی، لیکن وہ سعودی عرب نہیں آئے، حالانکہ ان کے پروگرام کا حصہ تھا جانا. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک علامتی خلیج ہے دونوں ممالک کے درمیان؟
دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ خلیج تو بالکل ہے، اسے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ یہاں تک دیکھیے کہ جو کچھ اس وقت مصر کا ایک بڑا کلیدی کردار ہونا چاہیے اس مسئلے میں، مصر کا اخوان المسلمین کے مرسی صاحب کے دور میں جو کردار تھا اور سیسی صاحب کے دور میں جو کردار ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کہ رفح کی وہ ایک واحد جو ان کا راستہ ہے پار کی دنیا سے ملنے کا واحد راستہ تھا رفح کے ذریعے، وہ بھی سیسی صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے اس پہ سختی سے عمل درآمد کر رہے ہیں اور بند کیا ہوا ہے. دیکھیے، یہ ساری عرب دنیا کے لیڈر ہیں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کسی طرح جنگ بندی ہو جائے اور چاہے ہمیں ہاتھ اوپر اٹھا دینا پڑے. شاید حماس ابھی تک اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ وہ ہر کچھ گیو ان کر دے، سرنڈر کر دے اور اسرائیل کے بتائے ہوئے کہ جو یہ ہیں انہیں پر آمننا اور صدقنا کر کے دستخط کر دے. ابھی تک حماس اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ریزسٹ کر رہا ہے. اور عرب ممالک کے لیے اسرائیل کو سمجھانا تو ممکن نہیں ہے، ان کی ساری کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح حماس مان جائے، حماس سرنڈر کر دے. اور یہی یہ بود، یہ خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے عرب حکمرانوں میں اور فلسطین کے حکمرانوں میں. یہ بود عرب سڑکوں پر نہیں ہے، عرب سڑک تمام جسے عرب اسٹریٹس کہا جاتا ہے وہ اب بھی بڑی حد تک حماس کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حکمران ابھی تک ان پر کان نہیں دھر رہے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ اس لڑائی میں، ساری لڑائی میں فلسطین کی طرف سے کون ایماندار مساہلت کار ہو سکتا ہے؟
یہ الٹیمیٹلی خالد مشل کو، یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا جو ریزسٹنس ہے وہ ان لوگوں کا یہ ہے، اور یہی لوگ اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اگر کسی اور چنانچہ جس نے بھی سیز فائر کے کسی ایگریمنٹ کو سیل کرنا ہے، بیچنا ہے، وہ جا کے خالد مشل کو بیچنا ہوگا. اگر خالد مشل نے اسے خرید لیا، خالد مشل اس پہ ایگری ہو گئے، تو حماس بھی اس پہ تیار ہو جائے گی. لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ سیز فائر کسی حد تک دو، یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی بالکل ملیامیٹ ہو جائے، سرنڈر کر جائے اور دوسری پارٹی فاتح ہو جائے. دونوں کو فیس سیونگ دینی پڑے گی، اسرائیل کو بھی فیس سیونگ چاہیے اور حماس کو بھی فیس سیونگ چاہیے. تو یہ بھی ریزسٹنس دے رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب بھی جنگ بندی ہوئی ہے وہ دو ایسی قوتوں کے درمیان ہوتی ہے جس میں دونوں کو خطرہ ہو کہ ان کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر ایک فریق بالکل واضح طور پہ بھاری ہو جائے گا اور دوسرا فریق بالکل ختم ہو جائے گا، تو اسے جنگ بندی نہیں کہتے ہیں، اسے سرنڈر کہتے ہیں.
یہ تھے سعودی عرب میں مقیم صحافی راشد حسین، جو اسرائیل فلسطین تنازع میں عرب دنیا کے کردار پر بات کر رہے تھے۔ اسی موضوع پر میں نے امریکہ میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ خطے میں مصر، قطر اور سعودی عرب اس وقت مغرب کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر ان ممالک کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، تو ایسی صورتحال میں حماس پر کس طرح کی جنگ بندی کا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، سعودی عربی کا کیا رول ہے اس سارے مسئلے میں وہ ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے، لیکن قطر اور ایجپٹ کے رول بالکل واضح ہے۔ مثال کے طور پہ جو حماس کے ڈیمانڈز ہیں کہ سیز فائر کا کوئی مقصد نہیں جب تک کہ غزہ پہ جو سیج ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، تو ان کا ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو سدرن بارڈر پہ، رفح کے جو بارڈر پہ غزہ اور ایجپٹ کے بیچ میں جو ٹنلز وغیرہ تھے وہ گیٹس کھول دی جائیں، تو وہ ایجپٹ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حماس کی ایک اور ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کے جو تقریباً 43,000 سول سروینٹس ہیں، ان کو ایک ڈیڑھ سال سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں، کیونکہ جو ٹیکس کا جو ریونیو کلیکٹ کرتا ہے اسرائیل وہ حماس کو نہیں دیتا، تو اور جب سے ان کے جھگڑے ہوئے ہیں فتح سے ان کو ریونیوز نہیں مل رہے ہیں، تو خطر نے والنٹیر کیا کہ وہ حماس کی جو تنخواہیں ہیں وہ دے دے گا، لیکن وہ بھی ایک شرط ہے۔ اس لیے اس طرح سے جیسا کہ جتنی بھی فائنینشل ضرورت ہے حماس کے لیے اور غزہ کے لیے وہ خطر کے پاس سے آ رہی ہے، اور جو دوسرے جو سیج کے تعلق سے جو کنڈیشنز ہیں وہ ایجپٹ کے پاس سے آ رہی ہے، اس لیے ایجپٹ اور خطر کا رول بہت اہم ہے سیز فائر میں۔
تو یہی ممالک جو ہیں یہ اسرائیل اور مغرب پر محاصرہ ختم کرنے کا دباؤ کیوں نہیں ڈالتے؟
دیکھیے، جب تک کہ مثال کے طور پہ یہ جو راکٹس ابھی مارے گئے اور ٹنلز جو حماس نے پچھلے 3-4 سال سے بنا رہے ہیں، یہ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بہت تھریٹننگ ہے، اور جب تک کہ غزہ میں حماس کی حکومت ہے، حماس ایک دہشت گرد ادارہ ہے اور وہ ایسے ہی چیزیں کرتے رہے گا، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ ہم سیج مینٹین کرے، ورنہ ان کے پاس ہتھیار بڑی آسانی سے آ جائیں گے۔ یہ سارے ہتھیار عام طور پہ ایران کے پاس سے آتے ہیں اور اسرائیل بڑی کوشش کرتا ہے کہ اسے روک دے، اگر غزہ کے لیے ہر چیز آنا جانا فری ہو جائے گا تو پھر ہتھیار بھی آئیں گے، جہادی بھی آئیں گے، ایران سے ریپبلکن گارڈ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، تو یہ اسرائیل کا کہنا ہے۔ تو یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور جب تک کہ یہ سیکیورٹی گارنٹیز، اور اس کو ویسٹرن ممالک کافی ریکگنائز کرتے ہیں، برطانیہ، فرانس، امریکہ وغیرہ، وہ نہیں چاہتے کہ حماس کے پاس سے وہ راکٹیں مارے جائیں۔ مسلمانوں کا اور مسلم اداروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ راکٹس افیکٹو نہیں ہیں، لیکن وہ راکٹس اس لیے افیکٹو نہیں ہیں کیونکہ اسرائیل کافی پریکاشنز لیتا ہے۔
مقتدر صاحب، اس صورتحال میں فلسطین کی نظر میں ایماندار مصالحت کار کون ہو سکتا ہے؟
خیر، مطلب ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں فی الوقت تو خطر ہے، ان کی جو ایکسٹرنل ممبرس ہیں مثال کے طور پہ خالد مشل وغیرہ، وہ خطر میں رہتے ہیں دوحا میں، اور الجزیرہ کا ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملا ہے، تو فی الوقت حماس بھروسہ تو کرتا ہے خطر پر۔ ایران سے پہلے ان کو مدد ملتی تھی لیکن وہ تھوڑی بہت کم ہو گئی ہے، اگر امریکہ اور ایران کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ سپورٹ ان کو جو مل رہی ہے ایران سے شاید وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے غور کیا ہے، حزب اللہ نے اس بار کوئی مدد نہیں کی حماس کی، اس نے راکٹیں بھی نہیں مارے نارتھ سے، تو مجھے لگتا ہے کہ حماس کے لیے جو ایکسٹرنل سپورٹ ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ انفیکٹ آج کل تو ٹیلی ویژن پر، عربی ٹیلی ویژن پہ، آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کئی ممالکوں میں لوگ کھلے عام حماس کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ، مطلب دعائیں دے رہے ہیں کہ اسرائیل ان کو ختم کر دے۔ بڑی نئی چیز ہے، میں نے آج تک کبھی عرب ٹیلی ویژن پہ عربوں کو اسرائیل کی طرف سے سپورٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اب کافی پرومیننٹ انٹلیکچوئل پروفیسرز وغیرہ خاص طور سے ایجپٹ کے ٹیلی ویژن پر حماس کے خلاف بہت کچھ بولنے لگے ہیں۔ اور یہ مطلب عرب دنیا میں لوگ تنگ آ گئے ہیں، پاکستان میں وہاں پہ طالبان گند مچائے ہوئے ہیں، عراق میں آئسس، سیریا میں بھی آئسس، اور پھر یہ حماس اور یہ حزب اللہ, وہ بوکو حرام نائجیریا میں لڑکیوں کو کڈنیپ کر رہے ہیں, مالی میں پھر وہ جہادیوں نے تمبکتو میں جا کے ہزاروں سال سے رکھی ہوئی اسلامی کتابیں وغیرہ کو جلا دیے. تو یہ جہادیاں سب کو تنگ کیے ہوئے ہیں اور لوگ حماس کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالنے لگے ہیں آج کل.
یہ تھے امریکہ میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان, جو مشرق وسطی میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں پر بات کر رہے تھے. اسرائیل فلسطین تنازع اور عالمی دنیا میں ثالثی کی کوششیں, یہی آج سیربین کا بڑا موضوع تھا. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں فوج کی طلبی ایک آئینی اقدام ہے, اور اس طرح فوج کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کرنے کی کئی مثالیں موجود ہیں. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا ہے, اس کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے جا کر سن سکیں گے. اور اسی موضوع پر ایک دلچسپ تجزیہ بھی ہے جس میں سیاسی معاملات کو انتظامی سطح پر حل کرنے پر بات ہوگی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں آسٹریلیا 54 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے, جبکہ 49 تمغے حاصل کر کے انگلینڈ دوسرے نمبر پر ہے. دونوں ملکوں کے کھلاڑیوں نے سونے کے 9 تمغے جیتے ہیں. بھارت نے 2 سونے کے تمغوں سمیت مجموعی طور پر 19, جبکہ پاکستان کے ہاتھ صرف 1 چاندی کا تمغہ لگا ہے جو جوڈو میں شاہ حسین نے جیتا ہے. کولمبو میں میزبان سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری اننگز شروع کی. کھیل ختم ہونے پر اس نے 38 رنز بنائے اور 1 وکٹ گنوائی. چوتھے دن کا آغاز سری لنکا کی دوسری اننگ سے ہوا جب اس کی 11 رنز پر تمام وکٹیں محفوظ تھیں. 229 رنز پر جب سری لنکا کی 8 وکٹیں گر چکی تھیں تو اس نے اپنی اننگز ڈکلیئر کر دی اور جنوبی افریقہ کو جیتنے کے لیے 369 رنز کا ہدف دیا. کل میچ کے آخری اور پانچویں دن جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 331 رنز بنانے ہیں جبکہ اس کی 9 وکٹیں محفوظ ہیں. برطانیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ روس سے 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی واپس لی جائے. نائب وزیر اعظم نک کلیگ نے برطانوی اخبار سنڈے میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے روس کی میزبانی پر حیرت کا اظہار کیا اور یوکرین میں مسافر طیارے کے حادثے کے تناظر میں روس سے یہ اعزاز واپس لینے کا مطالبہ کیا. اس سے پہلے جرمنی کے سیاستدانوں نے بھی ایسا مطالبہ کیا تھا, لیکن فٹ بال کی نگران ایسوسی ایشن فیفا نے یہ کہتے ہوئے اسے مسترد کر دیا کہ روس میں فٹ بال کے ورلڈ کپ کا انعقاد خوش آئند ثابت ہوگا. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں سائیکلنگ کی ٹور ڈی فرانس ریس کے اختتام سے پہلے خواتین کی خصوصی سائیکلنگ ریس منعقد کی گئی جسے ہالینڈ کی میرین واس نے جیت لیا. اس ریس کا مقصد کھیل کی ترویج تھا. 99 کلومیٹر طویل ریس میں دنیا کی بہترین خواتین سائیکلسٹ نے حصہ لیا. اس غیر معمولی ریس کے بعد ٹور ڈی فرانس کے آخری مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے. ابھی امکان ہے کہ اٹلی کے وینسنزو نیبالی اس سال کی ٹور ڈی فرانس جیت جائیں گے.
کھیلوں کی خبریں پیش کی نازیہ گلزار نے. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ فوج کے آرٹیکل 245 کے تحت طلبی کا کسی جماعت کی سیاسی دھرنے یا جلسے سے کوئی تعلق نہیں. اس کی تفصیل پروگرام میں آگے جا کر یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کا سنیے ظہیر الدین بابر کی زبانی.
فلسطین کی عسکری تنظیم حماس نے عید کے پیش نظر غزہ میں مزید 24 گھنٹوں کی فائر بندی کی پیشکش کی ہے، البتہ اسرائیل کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل نے آج دن میں غزہ پر حملوں کا سلسلہ بحال کر دیا تھا۔ دارالحکومت اسلام آباد میں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کرنے پر پاکستان کی وفاقی حکومت شدید تنقید کی زد میں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے اسے حالات کے عین مطابق قرار دیا ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بم دھماکے میں 11 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سینکڑوں شہریوں نے طالبان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اور ہالینڈ کے 30 فورینزک ماہرین کا یوکرین کا دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے، جنہیں مشرقی یوکرین میں گرنے والے ملیشیا ایئر لائن کے طیارے کے معاملے کی تفتیش شروع کرنا تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں فوج کی طلبی ایک آئینی اقدام ہے، اور اس طرح فوج کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کرنے کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
کسی اور ملک سے اٹھا کر شک نہیں لے کے آئے، یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے آرٹیکل 245، اور پھر اس کا استعمال کرنا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یہ امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، اٹلی میں بھی ہے، اسپین میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، آپ نام لیتے رہیں، سارے جو مہذب اور جمہوری ممالک ہیں وہاں ملٹری اس ملک کا حصہ ہوتا ہے، اور ملٹری اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ایکسٹرنل اگریشن اور انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ 2007 سے لے کر آج تک، 7 سال ہو گئے 14 تک، مختلف مقاصد کے لیے جو ریکارڈ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ہے، اس میں فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت 11 دفعہ باقاعدہ بلوایا گیا۔ آئین کے تحت، آرٹیکل 245 کے تحت فوج بلانے سے وہ علاقہ فوج کے حوالے نہیں ہو جاتا، مختلف صوبوں نے بلائیں، خواہ محرم کے دوران، خواہ کئی اور مسئلے کے دوران، یا وفاق نے بلائیں، تو وہ صوبہ یا وہ شہر فوج کے حوالے نہیں ہوا۔
وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے مزید کہا کہ فوج کی آرٹیکل 245 کے تحت طلبی کا کسی جماعت کے سیاسی دھرنے یا جلسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
کسی سیاسی جلسے، کسی سیاسی دھرنے، کسی مخصوص تاریخ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور جو اس کو کسی مخصوص تاریخ یا سیاسی عمل یا سیاسی جلسے سے جوڑتا ہے وہ سیاست کر رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، اور انتہائی حساس وقت میں پاکستان کی فوج کو متنازع بنا رہا ہے۔ اس آرٹیکل 245 کا، جس کا پہلی ریکوزیشن ہم نے کی ہے، اس کا فیصلہ کل پرسوں یا اس سے چند دن پہلے نہیں ہوا، اس کا فیصلہ اس دن ہوا جس دن ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہوا، ملٹری آپریشن سے 5 دن پہلے۔
یہ تھے پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، جو حکومت کی جانب سے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی طلبی کے بارے میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں مزید جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بائیں بازو کے دانشور اور آئینی ماہر عابد حسن منٹو سے بات کی، اور ان سے پوچھا کہ آرٹیکل 245 کے تحت سول اداروں کی مدد کے لیے فوج کو طلب کرنا کوئی غلط اقدام تو نہیں ہے، پھر اس اقدام کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟
غلط سے مراد اگر تو یہ ہے کہ یہ ایک آئینی اختیار ہے حکومت کو،
جی جی بالکل بالکل،
کہ وہ فوج کو بلا سکتی ہے، تو اس اعتبار سے تو شاید اگر کتاب میں لکھا جائے گا تو یہی لکھا جائے گا کہ یہ وہ کر سکتی ہے،
جی،
لیکن ظاہر ہے کہ ہر کام جو حکومت کر سکتی ہے اس کے کوئی جواز ہوتا ہے نا، خاص کر وہ جو ایکسٹرا آرڈنری کام ہوتا ہے، اور یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اور آئین میں بھی اس کو ایکسٹرا آرڈنری لکھا گیا ہے نا،
جی،
یہی لکھا گیا ہے کہ جب حکومت کو یا سول ایڈمنسٹریشن کو اپنی مدد کے لیے فوج کی درکار ضرورت ہو تو وہ اس کو طلب کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے کچھ کانسیکوینسز نتیجے ہیں، جب وہ فوج کو بلاتے ہیں
تو سول ایڈمنسٹریشن فوج کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کرتی ہے، ہائی کورٹوں کے اختیارات اور لوگوں کے حقوق کے معاملات اور لوگوں ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن ہے سب معطل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایک عام اقدام نہیں ہے کہ جو حکومت کر سکتی ہے اور اس نے کر دیا ہے، تو اس لیے جو ایکسٹراڈنری کام ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ایکسٹراڈنری وجوہات چاہیے نا، اور وہ وجوہات سپیل آؤٹ کرنی چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ بات آپ کر رہے ہیں اور 3 مہینے کے لیے آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا بالکل یہ درست ریئیکشن ہے کہ لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھئی ایک آپ نے اس کو پرٹیکلی کیا ہے کیونکہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ کچھ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ اسلام آباد میں 14 اگست کو جلسہ جلوس کرنے والے ہیں، تو آپ نے اس کو چیک میٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔
اگر یہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو مقتدر ادارے ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تصادم کو روکنے کے لیے ایک ایماندار مساہلت کار کا کام یا کردار سر انجام دے سکیں؟
یعنی مجھے پتا کہ کون یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ پہلے تو یہ روکنے کی ضرورت کیا ہے، دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، لوگوں کا ایک سیکشن ان کے ساتھ ہے، وہ اپنے اقدامات کر رہی ہیں نا، انٹل کہ وہ کوئی انلیگل کام کرے تو پھر تو کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، دھرنے دینا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے یہ تینوں ملک جو ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان میں آئے روز دھرنے دیے جاتے ہیں، بے شمار لوگوں کے دھرنے، لوگ ہندوستان میں تو سینکڑوں ہزاروں میلوں سے چل کے آتے ہیں اور دلی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دو دو چار چار روز بیٹھے رہتے ہیں، اور ہمارے اپنے ملک میں
ہیلو اسلام آباد
دھرنے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں لوگ۔
لیکن آپ حسن صاحب ان حالات
ہیلو
گردی کی لپیٹ میں ہے، شمالی وزیر میں آپریشن جاری ہے،
میں نے آج ان کو ظہیر کو بتا دیے کہ ہم میں نے نکال لیا ہے بات سے بات وسط صاحب کا، بس تھینک یو کر دیے گا، فوراً پلیز کائنڈلی بتا دیں، تھینک یو۔
بات ایک الگ ہے، یہ دیکھیے اب آپ ایک پوری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آپ نے دیے نا، اور یہ سارے سیاسی بیان کا جواب سیاسی ہے، کیا ہماری حکومتیں جو ہیں انہوں نے کوئی پولیٹیکل کیمپین ان دھرنوں کے خلاف یا موجودہ حالات میں ایک ایجوکیشنل پالیٹکس کرنے کے خلاف پولیٹیکلی موو کی ہے؟ کیا کوئی پولیٹیکل ایکشن کیا ہے؟ کہاں ہے مسلم لیگ نون؟ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے ووٹ دے دیے اور لوگ جا کے حکومت کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے جس سے مرضی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی تو کوئی آن دا موو نہیں ہے۔ پولیٹیکل کاموں کے جواب پولیٹیکل ہوتے ہیں نا بھائی، اور اگر پولیٹیکل جواب آپ نہیں دیں گے تو آپ ڈس آرم ہو جائیں گے نا، آپ کو پھر پتا چلے گا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے پولیٹیکلی لوگوں کو موبلائز نہیں کیا۔ اس کا یہ جواب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ آرٹیفیشلی یہ سارے کام کریں،
اور فوج کو بھی آپ انڈائریکٹلی انوالو
کریں۔ دیکھیے وہ دیکھیے جہاں جو کچھ بھی ساؤتھ وزیرستان میں ہو رہا ہے اور فوجی ایکشن وہاں پہ ہو رہا ہے، اس پر اوور ویلمنگلی کنسنسس ہے ہمارے ملک میں کہ یہ جن لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے ان کے خلاف تو اول دن سے ہی ہونا چاہیے تھا، اور مذاکرات ایک بے معنی بات تھی، یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے، ان کے ساتھ لڑائی ہو سکتی تھی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا یہ خود یہ بیان اور یہ سٹیٹمنٹ اور جو اوور ویلمنگلی لوگوں کی اپینین ہے، اس کو وہ استعمال کر سکتی تھی حکومت یا نہیں ان دھرنوں کے خلاف، اور پولیٹیکلی اس کے اوپر آپریٹ کر سکتی تھی یا نہیں، یہ سارا سوال ہے نا۔ یہ تو سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، کیسے کرنا چاہتی ہے، اور حکومت کا مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے۔ میرا تو سارا ایمفسس اس بات پہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کدھر ہے۔
ایسی سچویشن میں عابد حسن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ حکومت کو کس بات کا خوف ہے؟
نہیں، ہر حکومت کو، یہ مسلم لیگ حکومت کی تو خاص بات نہیں ہے، ہمارے ملکوں کے اندر ہر حکومت کو ہر 5 منٹ کے بعد خوف ہو جاتا ہے کہ ان کی حکومت برخاست ہو جائے گی اور ان کو لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے، یا کوئی مارشاء اللہ لگ جائے گا، یا تو لگ سکتے ہیں، مارشاء اللہ لگتے رہتے ہیں آئے روز، تو اس لیے یہ خطرے تو ان کو موجود ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ اتنا بڑا دھرنا ہو گیا، وہاں لوگ بیٹھ گئے، یہ ہو گیا، تو فوج کو ایک موقع مل جائے گا آنے کا یا جانے کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کا جواب پولیٹکس ہے بھائی، ان کا جواب کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکشن نہیں ہے، نہ ہی گولیاں چلانا ہے، نہ ہی لوگوں کو ڈانگے مارنا ہے، اس کا جواب تو پولیٹیکل ہے نا۔ میں دوبارہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک ایکشن کر رہی ہے، आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी गांव में, मोहल्ले में, शहरों में, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस में, कैपिटल ऑफ द सिटी में, किसी जगह पे क्या इसका जवाब दे रही है?
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का आबिद हसन साहब,
थैंक यू।
ये थे बाएं बाजू के दानिश्वर और आईनी माहिर आबिद हसन मंटो, जो हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मदद के लिए फौज को तलब करने के मौजू पर हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान की सूबा बलूचिस्तान के मरकजी शहर कोयटा में बम के एक धमाके में 11 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कोयटा शहर के नवाही इलाके कछलाक से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम।
यह धमाका कोयटा शहर के वस्ती इलाके कंदारी बाजार में हुआ। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने आज जूतों की एक दुकान के सामने सेवरेज लाइन के साथ धमाखेज मवाद नसब किया था। धमाखेज मवाद उस वक्त फट गया जब इस इलाके में ईद की खरीदारी के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। धमाके से कम अज कम 11 अफराद जख्मी हुए, जिनको इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ जख्मियों में से बाज की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया, जिसके लिए एक पाउंड धमाखेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। इस धमाके के बारे में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इम्तियाज गोराया का कहना है,
उसमें यह पता चला कि 11 लोग अभी जख्मी हैं जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये है कि टाइम डिवाइस थी जो अभी तक हमें पता चला, और आप जैसे देख रहे हैं दुकान के बिल्कुल सामने है, एक पाउंड के करीब है, सीवरेज लाइन है, उसके ऊपर जो स्लैब पड़ी हुई थी उसके नीचे बिल्कुल रखा हुआ था।
उधर कुछ लाख के इलाके से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश की शिनाख्त हो गई है। हलाक किए जाने वाले शख्स को नामालूम मुसलह अफराद ने 25 जुलाई को उनके घर से उठा लिया था। हलाक करने के बाद उसकी लाश को कुछ लाख किला के खरौटाबाद में फेंक दिया गया था। इस माह के अवाल में भी कोयटा और पिशीन के अलावा बलुस्तान के दीगर इलाकों से 9 से ज्यादा अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली थी। बलुस्तान में ताहाल लाशों की बरामदगी की तहकीकात के हवाले से कोई नुमाया पेशरफ नहीं हुई है। ताहम यहाँ की पश्तून आबादी वाले इलाकों से लाशों की बरामदगी के बाद से सिक्योरिटी से मुतल्लिक इदारों के हुकाम का दावा है कि यहाँ अफगान इंटेलिजेंस मुतर्रिक हो गई है। दूसरी जानिब कलदम अस्करत पसंद तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी ने डेर बुकटी किला के संगसीला, जबकि कलदम बलुस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जिला केज किला के डांडार और आवारान किला के गर्जक में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और उन्हें नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ताहम सरकारी स्तर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन सेनेटर नबी बंगिश ने कहा है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ इनके हमदर्दों और पनाहगाहों पर भी हाथ डालना जरूरी है। बीबीसी उर्दू सर्विस के आदिल शाहजेब से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा,
ये जो लोग हैं तो पहाड़ी लोग हैं, कभी शहरों में ज्यादातर आए भी नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि ऐसे धकते हुए सहरा में ये लोग पड़े। मैंने जाके उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ कहते हैं हम अल्लाह के आसरे पे पड़े, ना उनके साथ खाना ना पीना ना शेल्टर ना कोई खेमा कुछ नहीं है।
क्या आपके ख्याल में ये जो अभी ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हो रहा है शुमाली वज़ीरिस्तान में, इससे शिद्दत पसंदी ख़त्म हो जाएगी, उसमें कमी वाक़िया होगी, या अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर भी जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए?
आखिरी दहशतगर्द तक पीछा करना होगा, और अगर ये ऑपरेशन फिर भी आधे में छोड़ के किया गया या फिर शहरों तक, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो क्वेटा में हो, चाहे वो कराची में हो, इस तक गांव गांव तक इनके पीछे करना पड़ेगा, और इनके जो सिंपथाइज़र हैं जो इनको शेल्टर देते हैं उन पे भी हाथ डालना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको आप ख़त्म कर सकेंगे। फाटा जो है वो उनको हम कहते हैं, ये हमारे बिला तनख्वाह की फ़ौज है। इनको आज तक हम एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, बड़े हॉस्पिटल, ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई कारखाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये गरीब इलाकों से ये तालिबानाइजेशन शुरू हुई। मतलब बात ये थी कि उनकी कोपड़ी इलम से खाली, पेट रिजक से खाली, तो अल्टीमेटली कोई आया उसके जहन में जो भी माइंडसेट बनाना चाहा वो बना दिया, और पेट के लिए $200-300 या 20-25,000 रुपये दे रहे हैं, तो हुआ ही सब कुछ कर रहे हैं, मरने मारने पर तुले हुए हैं। मैं कहता हूं कि इस ऑपरेशन के साथ साथ जो मेन चीज़ है, अगर आप इसको ग्रास रूट से आपने ख़त्म करना है कि आप پاکستان میں خاص کر اس ریموٹ ایریاز میں فاٹا پختونخوا بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں, انٹیریئر سندھ بھی ہے, اس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کرو, ایجوکیشن ایمرجنسی. ہماری کمیٹی نے پچھلی میٹنگ ہماری تھی پشاور یونیورسٹی میں, اس میں ہم نے یہ اعلان کیا ہے ایچ اے سی کی طرف سے کہ 50 کروڑ روپے ایلوکیٹ کر دیے, ادھر ان شاء اللہ عید کے فوراً بعد رپورٹ دیں گے کہ وہ ایلوکیشن ہمیں جگہ بتائیں کہ کس ایجنسی میں بنانا ہے. ایک یونیورسٹی ایجنسی تو ہمارے ساتھ 5 ساتھ ہیں. یہ ایک میں خوشخبری دے سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس کا سنگ بنیاد ہم جلد از جلد رکھ سکے کہ کم از کم قبائلیوں میں ایک یونیورسٹی کا قبائلیوں کے لیے کھول رہے ہیں.
اچھا, یہ یونیورسٹی وفاقی حکومت کی طرف سے بنے گی؟
جی, سی جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن, یہ وفاق کے انڈر وفاق ہی اس کو فنڈنگ کرتا ہے.
عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین سینیٹر نبی بنگش بی بی سی اردو کے عادل شاہ زیب سے بات کر رہے تھے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب پیش خدمت ہے وسط اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات.
عمران خان سیاست کی وہ لڑاکا بہو ہیں کہ جن کی جس سے بنی پھر اس سے نہیں بنی. بھلے وہ نواز شریف سے نو عمری کے زمانے کی دوستی ہو کہ جنرل پرویز مشرف کے ابتدائی اقتداری دنوں کی مداحی کے برطرف چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے گن گانے کا زمانہ کہ جیو نیٹ ورک سے الیکشن سے پہلے کی یاری. ان دنوں عمران خان کی صحبت شیخ رشید, چودھری برادران اور چار کے انصافی ٹولے کے ساتھ ہے, مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. قوم شمالی وزیرستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور عمران خان متنازع 4 سیٹوں پہ ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں. باقی دنیا غزہ کی فکر میں دبلی ہو رہی ہے, مگر 4 سیٹوں پہ کیا قیامت بیت گئی اس کی اسرائیل سے چین تک کسی کو پرواہ نہیں. داعش نے شام اور عراق میں اپنی خلافت تو قائم کر لی, لیکن مجال ہے جو 4 سیٹوں پہ ایک لفظ کا بھی فتویٰ دیا ہو. سب کو یوکرین میں روسی جارحیت تو نظر آ رہی ہے, مگر 4 سیٹوں پہ دھاندلی نہ پوتن کو دکھائی دے رہی ہے نہ یورپی یونین کو. امریکہ سمیت 6 مغربی ممالک جوہری پروگرام کو بین الاقوامی نگرانی میں دینے کے لیے ایران پہ مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں, مگر مجال ہے جو ایران سمیت کسی نے بھی 4 سیٹوں کے معاملے میں نواز شریف حکومت پہ ذرا بھی دباؤ ڈالا ہو. حتیٰ کہ اقوام متحدہ پر بھی عمران خان کی 4 سیٹوں کی بابت ایک مجرمانہ خاموشی طاری ہے. تو کوئی ایسا ادارہ بچا ہے جو عمران خان کی فریاد کو سنجیدگی سے لے؟ بقول خان صاحب, الیکشن کمیشن چوروں سے ملا ہوا ہے, الیکشن ٹریبونل کے فیصلے غیر جانبدار ہو ہی نہیں سکتے, اور ججوں کو 4 سیٹوں سے زیادہ موسم گرما کی عدالتی تعطیلات سے دلچسپی ہے. اب خدا ہی کچھ کرے تو کرے, اس لیے چڑھ دوڑو اسلام آباد کے سومنات پہ اور توڑ ڈالو وہ سب بت جو ان دنوں مجھے پسند نہیں. عمران خان کو قدرت نے حریف بھی شریف برادران جیسا عطا کیا, جو گیند ڈی تک لے جانے میں تو مہارت رکھتے ہیں لیکن گول کیسے کرنا ہے یہ نہیں معلوم. 3 مرتبہ آرام دہ اکثریت ملنے کے باوجود ان کی حالت اس غریب کی سی ہے جسے لاٹری میں مرسیڈیز مل جائے تو اسی فکر میں برباد ہو جاتا ہے کہ اسے رکھنا کہاں ہے. کھڑی کھڑی کو کوئی شرارتی لونڈا اسکریچ مار گیا تو کیا ہوگا, سڑک پہ نکالوں گا تو کہیں کوئی گدھا گاڑی ہی نہ ٹکرا جائے, اور گدھا گاڑی سے بچ گئی تو کوئی پستول دکھا چابیاں ہی نہ چھین لے, اور پھر ارد گرد والوں پہ میگا میگا منصوبوں کی باتیں کر کے دھاگ بھی تو بٹھانی ہے. کچھ حاسد کہتے ہیں اوچھے کے ہاتھ میں تیتر, باہر رکھوں کے بھیتر, لیکن ہم ان چھچوروں سے بار بار کہتے ہیں کہ ذاتیات پہ اترنا اچھی بات نہیں, اور شریف برادران کے بارے میں یہ محاورہ قطعاً بے محل و ناشائستہ ہے. باقی رہ گئے آصف علی زرداری تو ہمیں عمران خان کی سیاسی چنچی سے لٹکے شیخ رشید کے اس مشاہدے سے 100% اتفاق ہے کہ پاکستانی فن سیاست میں پی ایچ ڈی کی ڈگری صرف زرداری صاحب کے پاس ہے۔ جہاں دوسروں کی سیاست ختم ہوتی ہے وہاں سے زرداری کی شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ مرکز اور 3 صوبوں میں صفایا ہونے کے بعد بھی پیپلز پارٹی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ سادہ سے بھی کم اکثریت ہونے کے باوجود زرداری نے 5 گیندیں بغیر گرے اچھالتے ہوئے 5 برس ایسے نکالے کہ کیا کوئی مکھن میں سے بال نکالے گا، اور اب کسی بڑے جھگڑے میں پڑے بغیر ایک صوبائی کونے میں بیٹھے دہی کھا رہے ہیں، اور وہ بھی چینی ڈال کے۔ دوستی سب سے، دشمنی کسی سے نہیں۔ میں نے اپنے محلے کے سلو قصائی سے زیادہ زرداری کا بھکت آج تک نہیں دیکھا۔ سلو بھائی کے بقول، پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم اللہ پاک کی میں نے آج تک آل پاکستان میں کوئی ایسا جوان کا بچہ نہیں دیکھا جس کا دسترخوان بھائی زرداری کے لنگر سے بڑا ہو۔ آپ بھائی زرداری کو 1 کلو گوشت دے دو، جتنے بھی آدمی ہوں گے وتوں سے پوچھے گا بھائی تیرے کو کیا چاہیے۔ کسی کو پسندہ پسند ہے تو کسی کو بھنا قیمہ، تو کسی کو قورمہ، تو کسی کو کڑھائی، تو کسی کو شوربے والی بوٹی۔ بھائی کے ہاتھ میں اوپر والے نے ایسی برکت ڈالی ہے کہ اسی 1 کلو گوشت میں سے سب کی فرمائشیں پوری کر دے گا، اور تب بھی آدھا کلو صاف بچا لے جائے گا۔ مگر بابو جی، ہم پاکستانی لوگ ایسوں کی قدر کہاں کرتے ہیں، ہم تو بس ویسوں کے پیچھے ہانپتے پھرتے ہیں۔ اگر کوئی عمران اور شریفوں تک سلو قصائی کی بات پہنچا دے تو ہو سکتا ہے کچھ بہتری آ جائے۔ ویسے بھی زرداری واحد سیاستداں ہیں جن کے لیے سلو قصائی، عمران خان اور نواز شریف تینوں کے دل میں نرم گوشہ ہے۔ بصورت دیگر آرٹیکل 245 کے اونٹ نے جب بھی خیمے میں گردن ڈال دی تو کسی بھی دن باقی تام توبڑے کے ساتھ 4 سیٹیں بھی کوہان پہ ڈال روانہ ہو جائے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مصر اور تھائی لینڈ میں کیا ہوا؟
یہ تھا وسط اللہ خان کا ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات، اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے، اور ساتھ ہی عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔
اور میں ہوں تہنیت نقوی، میری جانب سے بھی سب سننے والوں کو عید مبارک ہو۔
اتفاق سے آج پہلا خط بھی رمضان المبارک کے اختتام سے تعلق رکھتا ہے۔
جی ہاں، شارجہ سے وکی داؤد صاحب لکھتے ہیں، ہمارے یہاں تو گرمی ہمیشہ ہی ہوتی ہے، لیکن اس برس پاکستان میں بھی بڑے گرم روزے گزرے۔ 2 برس پہلے آپ نے رمضان کے مہینے میں وہ نظم سنائی تھی جس میں ایک شخص روزہ رکھنے کے بعد ساری دنیا پر احسان جتاتا پھرتا ہے، اور بد مزاج اتنا ہو گیا ہے کہ ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ بھلا ایسا روزہ کس کام کا جو آپ کو ہر کسی سے بیزار کر دے۔ مجھے نظم کی صرف ایک لائن یاد رہ گئی ہے، مجھ سے مت کر یار تو تکرار، میں روزے سے ہوں۔
جی نہیں، وہ شعر کچھ اس طرح تھا کہ مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار، میں روزے سے ہوں، ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار، میں روزے سے ہوں۔
کوئی اور شعر بھی یاد ہے آپ کو؟
جی ہاں، میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیوں کے ہار، میں روزے سے ہوں۔ اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل، اے میرے بچوں ذرا ہوشیار، میں روزے سے ہوں۔ اور چونکہ دفتروں میں بھی روزے کے بہانے سے کام بند ہو جاتا ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے، میں نے ہر فائل کی دمچی پہ یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو سکتا نہیں سرکار، میں روزے سے ہوں۔
ویسے وکی صاحب کو بھی یہ نظم اس وقت یاد آئی جب روزے گزر چکے ہیں، ایسے موقع پر تو کوئی عید کا گیت ہونا چاہیے تھا۔
عید کا گیت؟
جی ہاں، جیسے یہ گیت۔
چلیے، آپ کی گیت والی فرمائش بھی پوری ہو گئی، میرا خیال ہے آپ پہلا خط کھول لیجیے۔
جی ہاں، یہ خط آیا ہے میاں چنو سے، مسلح قریشی صاحب لکھتے ہیں، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا، یہ بھدا اشتہار خدا خدا کر کے بند ہوا تھا لیکن آپ نے پھر سے چلانا شروع کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک زیادہ بھدے اشتہار کا اضافہ کر دیا کہ میں نہ بولا، میں نہ بولی وغیرہ۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ کی نشریات ساری دنیا میں نمبر 1 تھی، خبروں کے ساتھ ساتھ سائنس، ادب اور طنز و مزاح کے پروگرام بھی ہوا کرتے تھے۔ اب تو ہمیں پرانی شناختی دھن بھی سننے کو نہیں ملتی، جانے کہاں گئے وہ دن۔
قریشی صاحب، آپ کے مشورے شامل حال رہے تو اچھے دن یقیناً لوٹ آئیں گے، عید کی سوئیاں کھاتے ہوئے ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔
گاؤں سادات بابا ضلع مردان سے یونس خان بدرشی کہتے ہیں، کہ آزادی صحافت اور اظہار رائے کا احترام اپنی جگہ، لیکن عوام کے مذہبی جذبات سے کھیلنا بھی کسی ادارے کو زیب نہیں دیتا۔ پچھلے دنوں پاکستانی میڈیا میں جو بحث چل نکلی تھی، اس میں آپ نے آزادی اظہار کا عالم تو اونچا کیا، لیکن عوامی جذبات کو مشتعل کرنے کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ آپ کو اس طرح کی جانبداری سے گریز کرنا چاہیے۔
ہم جانبدار ہوتے تو آپ کا یہ خط نشر نہ ہوتا یونس صاحب۔ ہماری اور آپ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اظہار پہ کسی طرح کی پابندی کے ہم قائل نہیں ہیں۔
تھرپارکر سے عبد الغفار لون لکھتے ہیں، میں پچھلے 9 برس سے آپ کے پروگرام باقاعدگی سے سن رہا ہوں، لیکن خط پہلی بار لکھ رہا ہوں۔ آپ کے یہاں سے انڈیا کی خبریں ذرا کم ہی نشر ہوتی ہیں، لیکن سہیل حلیم کی ڈائری ساری کسر پوری کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی اس ڈائری کا ناغہ ہو جاتا ہے تو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ڈائری کا ناغہ کبھی نہ کیا کریں۔
عبد الغفار صاحب، ہمارے جو فیچر ہفتے کے مخصوص دنوں میں متعین ہیں، ان میں ناغہ بہت ہی ناگزیر صورتحال میں کیا جاتا ہے۔ مثلاً پچھلے تمام سال میں صرف 2 موقع ایسے آئے کہ ہمیں خطوں کا پروگرام جو ہے وہ ہم معمول کے مطابق نشر نہ کر سکے۔ اسی طرح شکیل اختر اور سہیل حلیم کے کالم بھی شدید مجبوری کے سوا کبھی ناغے کا شکار نہیں ہوتے۔
ضلع گوادر سے رحیم بخش جاوید لکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں اخبار 2 روز کے بعد پہنچتا ہے، اور اگر بدقسمتی سے کوئی ہڑتال یا ہنگامہ ہو جائے تو پھر اخبار کئی دن لیٹ ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں بی بی سی کے ذریعے دنیا بھر کے تازہ ترین حالات کا علم ہوتا رہتا ہے۔ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ بی بی سی اردو سروس کا وجود نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے۔ خبروں کے بعد ہمارے لیے سب سے اہم چیز انگریزی زبان سکھانے والا پروگرام ہوا کرتا تھا۔ ہماری درخواست ہے کہ انگلش ٹیچنگ کا پروگرام جلد از جلد دوبارہ شروع کر دیں۔
رحیم بخش صاحب، انگلش ٹیچنگ کا پروگرام بڑی آسانی سے بحال کیا جا سکتا ہے، مسئلہ صرف وقت کا ہے۔ چلیے ہم آپ ہی سے مشورہ کر لیتے ہیں، آپ کے خیال میں انگریزی تدریس کا پروگرام کس وقت نشر ہونا چاہیے اور اس کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے علاوہ بھی کوئی سامع اس سلسلے میں مشورہ دینا چاہیں تو ہم خوشی سے قبول کریں گے۔
مین بازار پسنی سے ایم بی الیاس صاحب نے پوچھا ہے کہ ان کے پاس جو نایاب سکے موجود ہیں، انہیں برٹش میوزیم تک پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟
الیاس صاحب، 1929 کا سکہ، بلکہ 1829 کا سکہ بھی نایاب تو نہیں کہلا سکتا۔ 100-150 سال پرانے سکے تو برطانیہ میں بہت عام ہیں اور انہیں نوادرات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ البتہ کوئی 500-700 سال پرانا سکہ آپ کے ہاتھ لگے یا کوئی ایسا سکہ جس کی کوئی تاریخی اہمیت ہو تو پھر آپ کسی میوزیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
منڈی بہاؤدین سے ہمایوں شہزاد پوچھتے ہیں، میری تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ اور ہومیوپیتھی کے کچھ کورسز ہیں، کیا میں کسی بین الاقوامی نشریاتی ادارے میں صحافی کے طور پر کام کر سکتا ہوں؟
ہمایوں شہزاد صاحب، آج کل جو نوجوان عالمی نشریاتی اداروں میں ملازمت کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کے پاس عموماً ابلاغ عامہ یا میڈیا اسٹڈیز کی ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے اور انگریزی زبان پہ بھی انہیں کامل عبور حاصل ہوتا ہے۔
گاؤں کیڑی ضلع تھرپارکر سے علی بخش بلوچ پوچھتے ہیں، پارس پتھر کے بارے میں پڑھا ہے کہ اگر اس سے لوہا چھو جائے تو وہ سونے میں بدل جاتا ہے، مہربانی سے بتائیے کہ پارس پتھر کس علاقے میں پایا جاتا ہے اور وہاں پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟
علی بخش صاحب، پارس پتھر تک رسائی کا طریقہ معلوم ہو تو میں آپ کو کیوں بتاؤں، میں خود حاصل نہ کروں جا کے، وہ سب قصے کہانیاں ہیں حضور، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ اچھا تہنیت، اب سامعین کے کچھ شکوے شکایتیں، مشورے اور تبصرے۔
جی، جعفر آباد بلوچستان سے علی حسن کھوسا کو شکایت ہے، یہ غریب اور ضرورت مند خواتین کے لیے حکومت نے جو بے نظیر اسکیم شروع کی تھی اس پر کھاتے پیتے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے جو مستحق خواتین کا کارڈ ہی نہیں بننے دیتے۔
درگاہ صوفی نصیر فقیر جلالانی سے غلام حیدر کمبرانی کو شکوا ہے کہ ضلع سطح پر سرکاری افسران کام میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے اور سائلین درخواستیں لے کر سارا دن دفتروں کے باہر کھڑے صاحب بہادر کی ایک جھلک دیکھنے کے منتظر رہتے ہیں۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تہنیت نقوی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے، اور ہاں، عید کے مبارک موقع پہ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام، پروڈیوسر تھیں مہپارہ صفدر، اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض لندن میں ادا کیے رابن وارن نے، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا مہناز فاطمہ نے۔ یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی۔
فلسطین کی عسکری تنظیم حماس نے عید کے موقع پر غزہ میں مزید 24 گھنٹوں کی فائر بندی کی پیشکش کی ہے۔ اسرائیل کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل نے آج دن میں غزہ پر اپنے حملے بحال کر دیے تھے اور تازہ اطلاعات کے مطابق حماس کی جانب سے بھی راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ ضرب عزب آپریشن کے دوران شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے دوسرے بڑے گڑھ میر علی اور اس سے ملحقہ علاقوں کا 70% حصہ شدت پسندوں سے پاک کرا لیا گیا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں فوج طلب کرنے پر پاکستان کی وفاقی حکومت شدید تنقید کی زد میں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے اسے حالات کے عین مطابق قرار دیا ہے۔ اور پاکستان میں بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بم دھماکے میں 11 افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔